الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الانعام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم الى اخر الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. برادران دین، آپ کے علم میں ہے کہ آج اصل میں ہمیں ایک جلسہ منعقد کرنا تھا یہ سامنے والے میدان میں، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ اسی کا حکم اور اسی کی مشیت ہے کہ مسلسل بارش ہوتی رہی جس کی بنا پر یہ پروگرام تبدیل ہوا. بہرحال عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر کوئی چیز بتمام و کمال پوری کی پوری حاصل نہ کی جا سکے تو پوری کی پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، جس حد تک بھی ممکن ہو اس کو حاصل کیا جائے. تو جو اس جلسے سے مقصد تھا، اللہ تعالی کسی درجے میں اس کو اس اجتماع کے ذریعے سے پورا فرمائے. اس ضمن میں ہم پر واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کے مطابق جس کی روح سے آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو شخص انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے گا. تو اس مسجد کے منتظمین امام صاحب اور جو بھی خادمین ہیں اس مسجد کے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو یہ حسن سلوک فرمایا کہ ہمیں عین وقت پر اجازت دے دی گئی کہ ہم یہاں یہ اجتماع منعقد کریں، اس پر ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. آپ کی نگاہوں سے وہ اشتہار گزرا ہوگا اور ہینڈ بل بھی کوئی آپ کے نگاہوں سے گزرا ہوگا جس میں آج کی گفتگو کا عنوان درج ہے، پاکستان کا مستقبل. یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو کسی خاص سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یہ موضوع ایسا بھی نہیں ہے جو کسی خاص مذہبی مسلک سے متعلق ہو. یہ پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان کا ایک موضوع ہے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، دینی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ یہ ملک دنیا کے عام ممالک کی طرح نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا ملک اس کی مثیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم ہو. اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات ہے، ہمارا اپنا مستقبل، ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل ظاہر بات ہے اسی سرزمین کے ساتھ وابستہ ہے. تو دینی اعتبار سے بھی غور و فکر کا عنوان ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کس حال میں ہے اور اس کے مستقبل کو کیا خطرات درپیش ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوگی تو وہ ماضی اور حال سے منقطع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو ایک ہی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے ماضی سے مستقبل تک. حال کے بارے میں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کسے حال کہیں، حال تو ایک لمحہ ہے، ایک لمحے قبل وہ ماضی تھا اور ایک لمحے کے بعد مستقبل ہے. تو جیسے کہ جیومیٹری میں خط کی ڈیفینیشن اور تعریف کی جاتی ہے کہ خط وہ ہے کہ جس میں طول ہے، اس کی کوئی چوڑائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی عرض نہیں ہوتا، ایسے ہی حال بھی در حقیقت ماضی اور مستقبل کے مابین ایک خالص نظری سی بات ہے، ورنہ اصل شے ماضی ہے یا مستقبل. تو پاکستان کا مستقبل لا محالہ اس کے ماضی سے متعلق ہے. ہمیں اس وقت غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جو کچھ ماضی قریب میں ہو چکا ہے اس کا ہم جائزہ لیں، کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. جہاں تک پاکستان کے اندر کے حالات ہیں ہر شخص کے سامنے ہیں، اس پر کوئی طویل گفتگو کرنا اور اس پر وقت صرف کرنا میرے نزدیک تحصیل حاصل ہے. سب کو معلوم ہے ملک دو لخت ہوا، وہ ملک جو 1947 میں قائم ہوا تھا وہ پاکستان اب دنیا میں نہیں ہے. اسے انگریزی میں کبھی آپ کہتے ہیں پاکستان دیٹ واز، وہ پاکستان جو کبھی ہوتا تھا. ایک طویل عرصے تک مشرقی پاکستان سے، مغربی پاکستان سے علیحدگی کے بعد اسے ہم کہتے رہے بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان. رفتہ رفتہ ہم نے اپنے ذہن کو عادی بنا لیا کہ یہی پاکستان ہے. ہم بھول گئے کہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہوا تھا وہ تو دو خطوں پر مشتمل تھا. پھر اس پاکستان کے جو حالات ہیں کس کے سامنے نہیں، وہ ایک قوم اب نہیں رہی. جیسے وہ پاکستان نہیں رہا جو 1947 میں قائم ہوا تھا، اسی طرح وہ ایک قوم نہیں رہی جس نے کہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر پاکستان کی تحریک چلائی اور پاکستان کا مطالبہ کیا تھا. اب تو وہ قومیتوں میں تقسیم ہو چکی، اور ان قومیتوں کے اندر نہ صرف بعد اور فصل بلکہ واقعہ یہ کہ نفرت اور انتقامی جذبات اس انتہا کو پہنچ چکے کہ بظاہر احوال تو صورت حال کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. میں نے اپنی حالیہ چند تقاریر میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران یہ بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کے حوالے سے، کہ حضور نے جب آنے والے فتنوں کی خبر دی تھی تو اس فتنے کی شدت کے اظہار کے لیے آپ نے الفاظ یہ استعمال فرمائے کہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ سمجھدار آدمی، ہوش مند آدمی بھی حیران و پریشان ہو کر رہ جائے گا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. پاکستان کے حالات اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، مشورہ دینا تک مشکل ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. میں نے جیسا کہ عرض کیا اس موضوع پر اگر مرثیہ خوانی کی جائے تو بہت وقت صرف ہو جائے گا، ہمارے پاس وقت محدود ہے. میں صرف ایک حوالے سے اور اس موضوع پر آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمارے بارے میں. اس کے لیے بھی یوں تو یہ کہ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مقالات چھپتے ہیں بین الاقوامی، جو بھی تجزیے ہوتے ہیں ان میں ایسے جملے بھی آتے ہیں، پاکستان اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی، پاکستان ابھی تک اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، میں ہوں تو کیوں ہوں، کس لیے قائم ہوا، یہ جملے بھی آپ کو مل جائیں گے، پاکستان از ایٹ دی ورج آف بلکنائزیشن، یہ بچا کھچا پاکستان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے۔ خاص طور پر میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں ہے کہ بہت قدیم اخبار ہے لندن کا، ٹائمز آف لندن، اس کے ایڈیٹر نے آج سے 3 سال پہلے ایک اداریہ لکھا، 14 اگست 1987 کو، 40 برس ہو گئے تھے پاکستان کو قائم ہوئے اور ہندوستان کو آزاد ہوئے، اس وقت کے ایڈیٹر نے یہ مقالہ لکھا اور حوالہ دیا کہ 40 سال پہلے 14 اگست 1947 کو جس کرسی پر میں آج بیٹھا ہوں، جو شخص اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جو اس وقت ایڈیٹر تھا 1947 میں، اس نے جو ایڈیٹوریل لکھا تھا وہ یہ تھا کہ آج دنیا کے نقشے پر جو نئے 2 ملک وجود میں آئے ہیں، پاکستان اور ہندوستان، ان میں سے پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، بھارت کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستانی قوم، اس کو ایک قوم بنانے والی بڑی ہی طاقتور قوت ہے مذہب، اور علاقائی اور نسلی اور لسانی عصبیتیں اس قوم میں نہیں ہیں، مذہب نے ان کو ایک بنیان مرسوس بنا دیا، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت اس کا مشاہدہ غلط نہیں تھا، 1947 میں اور اس سے چند سال پہلے جو کیفیت رہی تھی، راج کماری سے لے کر درائے خیبر تک اور مکران سے لے کر چٹاگونگ تک، معلوم ہوتا ایک قوم، ایک پلیٹ فارم، ایک نعرہ، تو اس کی بات اس اعتبار سے غلط نہیں تھی، اس وقت کے اعتبار سے مشاہدہ صحیح تھا۔ تو اس نے کہا چونکہ یہ ایک قوم ہے اور مذہب جیسی طاقتور قوت موجود ہے اس کو متحد رکھنے والی، لہذا اس کا مستقبل بہت شاندار ہے، جبکہ بھارت کا مستقبل بہت تاریک ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو متحد رکھ سکے، اور قومی اور لسانی اور نسلی اور علاقائی عصبیتیں جو ہیں وہ بہت جلد اپنا ظہور کریں گی اور مستقبل کو تاریک بنا دیں گی۔ موجودہ ایڈیٹر لکھتا ہے، یہ 14 اگست 1987 کا اداریہ ہے ٹائمز آف لندن کا، کہ اب جو میں حالات کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل برعکس صورت نظر آ رہی ہے، پاکستان 2 لخت ہو گیا، 16 برس ہوئے، اس وقت 16 برس ہوئے تھے، اب تو اس سے آگے ہو گیا معاملہ، 19 برس ہو چکے، 2 ٹکڑے ہو چکا، اور بقیہ پاکستان کے بھی آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے جو کچھ ہو رہا تھا کراچی میں، جو آگ بھڑکی ہوئی تھی، فتنہ و فساد کی جو آگ یہاں پر الاؤ، بلکہ آگ نہ کہیے، الاؤ روشن تھا، وہ صورتحال اس زمانے میں خاص طور پر کوئٹے میں بھی بلوچوں اور پٹھانوں کے درمیان تصادم جاری تھا، بڑے پیمانے پر آپ کو یاد ہوگا شیعہ سنی تصادم بھی ہوا تھا، تو وہ خاص وہ 1987 کے ماحول کو یاد کیجیے۔ تو شخص نے لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ 2 لخت تو ہو گیا، 16 سال ہوئے، اور مزید جو پاکستان باقی ہے اس وقت اس کے بھی حالات کچھ اچھے نہیں، جبکہ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، اپنے علاقے کی منی سپر پاور بن چکا ہے۔ یہ ہے وہ تضاد کہ جو سامنے آیا کہ 40 سال پہلے حالات کیا تھے، وہ ہمارا ماضی تھا، اور 40 سال کے بعد کے حالات کیا ہیں، وہ ہمارا حال ہے، اور مستقبل کیا ہے، جو بھی صورتحال سامنے موجود ہے انتہائی مخدوش ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے ہم ٹھنڈے دل سے وجہ کو سمجھیں، جب تک کہ مرض کی صحیح تشخیص نہ ہو علاج صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ضمن میں میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بڑی طویل حدیث ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے، عظمت قرآن بلسان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو ویسے تو وہ پوری حدیث مجھے بہت ہی عزیز ہے، لیکن یہ کہ اس وقت پوری حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اس کا شروع کا حصہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے خبر دی، انہا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. اس میں اگرچہ ایک منٹ لگے گا لیکن میں توجہ دلا دوں کہ ہمارے اور صحابہ کرام کے انداز فکر میں کیا فرق تھا، عظیم الشان فرق و تفاوت کیا ہے. اگر ہم ہوتے اس مجلس میں تو ہم حضور سے کیا سوال کرتے، یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات ہم کرتے. حالانکہ غور کیجئے کہ یہ سوالات علمی نوعیت کے ہیں، معلوماتی نوعیت کے ہیں. کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات معلوماتی ہیں. عملی اعتبار سے کرنے کا اصل سوال وہ تھا جو حضرت علی نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا، اب اس میں ہمیں کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں. پوچھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا، نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی. تو حضور نے فرمایا، اب یہاں سے وہ حدیث شروع ہوتی ہے جو کہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. کتاب اللہ، فتنے سے بچانے والی شے ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. فیہ خبر و ما قبلکم، اللہ کی اس کتاب میں تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات بھی ہیں. وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے مابین جو بھی مسائل پیدا ہوں، جو بھی معاملات اٹھ کھڑے ہوں، جو بھی اختلافات ہوں، ان سب کا حل موجود ہے، فیصلہ موجود ہے. تو میں اس حدیث کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تشخیص جو ہے وہ قرآن مجید پر مبنی ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سمجھنا ہوگا اور قرآن سے سمجھنا ہوگا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب، ہماری کیا خطا ہوئی ہے. اس لیے کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ تعالی ظالم نہیں ہے. ما انا بظلام للعبید، اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. پچھلی قومیں جن پر اللہ کے عذاب آئے ان کے ذمن میں بھی فرمایا گیا بار بار، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی جس انجام بد سے وہ دوچار ہوئے وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا، وہ ان کے اپنے اعمال تھے، وہ ان کے اپنے گناہ تھے، وہ ان کی اپنی معصیتیں تھیں جن کے نتائج سے انہیں دوچار ہونا پڑا. نوٹ کیجئے، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ایک حدیث قدسی میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی وحرمته بینکم فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے تو اپنے اوپر اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا اور میں نے تمہارے مابین بھی اسے حرام ٹھہرایا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو وہ ظلم جو اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا، اللہ ظالم نہیں ہے. تو اس کا یہ نتیجہ تو قطعی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، اے باد سبا ہی ہما آوردے تست، یقیناً ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری ہی تقصیر ہے، ہماری ہی طرف سے کوئی ایسے اعمال ہوئے ہیں، کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ایسی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں جن کی پاداش میں اس صورتحال سے ہم دوچار ہوئے ہیں. اب اس میں اس سے پہلے کہ میں قرآن حکیم کے حوالے سے اور احادیث نبیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے اس صورتحال کی تشخیص رکھوں کہ اصل سبب کیا ہے، ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جس طریقے سے ہر انسان کے دو والدین ہوتے ہیں، ایک والد ایک والدہ، ہمارا وجود جو ہے دو کا مرہون منت ہے، والد اور والدہ. اسی طرح غور کریں گے تو اس ملک کے بھی والدین ہیں دو، ایک اس ملک کا باپ ہے، ایک اس ملک کی ماں ہے. میں باپ کے لیے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. ان سے جب سوال کیا جاتا تھا آپ کا نام کیا ہے، نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جب سوال کیا جاتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، فرماتے تھے سلمان. لیکن آپ کو معلوم ہے وہ چونکہ فارسی تھے، فارس کے رہنے والے، ان کے ہاں کا رواج اور تھا، یہاں اہل عرب کا رواج اور تھا کہ جب تک کسی شخص کے نام کے ساتھ والد کا نام نہ آئے تو وہ نام پورا نہیں ہوتا تھا. تو عرب پوچھتے تھے سلمان ابن، بھائی نام پورا بتاؤ، سلمان کس کے بیٹے سلمان؟ تو وہ جواب دیا کرتے تھے سلمان ابن اسلام، میری ولدیت اسلام ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں. اسی طرح سمجھ لیجئے پاکستان کی ولدیت اسلام ہے. یہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا اگر ہم نے نعرہ نہ لگایا ہوتا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ ہندوستان کے طول و عرض میں بسنے والی مسلمان قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی تھی. تمام تر مذہبی اختلافات کے باوجود، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، حنفی، اہل حدیث، سب کے سب، پھر پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، بنگالی، پھر یہ تو وہ تھے جو پاکستان میں، جنہیں توقع تھی کہ ہمارے صوبے پاکستان میں شامل ہوں گے، یو پی، بہار، سی پی، مدراس، بامبے، ہر جگہ کا مسلمان، اور وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گیا، ایک مرکز پر آ گیا. تو غور کیجئے کہ اس کا سبب کیا تھا. ہرگز نہ ہو سکتا یہ اگر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے، اس سے ہندوستان کا طول و عرض گونج نہ جاتا. تو پاکستان کی ولدیت اسلام. میں اس پر تفصیلا گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن ایک نوٹس بھی اب آ گیا ہے کہ مسجد کے منتظمین کا اصرار ہے کہ تقریر ایک گھنٹے سے زائد نہ ہو. ٹھیک ہے، جتنا بھی وقت ہمیں دے رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں. تو میں صرف حوالہ دے کر گزروں گا. میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں تفصیلا پورے تجزیے کے بعد ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا وجود میں آنا پولیٹیکل سائنس کے کسی اصول سے سمجھ میں نہیں آتا. یہ خالص معجزہ ہے. اور معجزہ کیوں ہے؟ معجزے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی فرد یا کوئی قوم اللہ سے کوئی دعا کرتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ پروردگار اگر یہ کام تو ہمارا کر دے تو ہم یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ میں فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو، تم نے جو مانگا تھا ہم نے وہ بات پوری کر دی. اوفو بعہدی اوف بعہدکم، اب ذرا میرا بھی تو عہد پورا کرو، اب ہم دیکھیں گے. فننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے باپ اسلام کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. 45 سال ہے اب جس میں کہ پاکستان قدم رکھ چکا ہے گزشتہ رمضان مبارک کی 27 شب کو. اگرچہ شمسی حساب سے ابھی 43 برس پورے ہوں گے یہ 14 اگست کو جب آ رہی ہے چند دن کے بعد، لیکن قمری حساب، ہماری تقویم جو ہے قمری ہے، قمری حساب سے 45 برس میں ہم قدم رکھ چکے ہیں گزشتہ رمضان مبارک کی 27 شب کو. لیکن وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے ہم نے یہ نعرے لگائے تھے، اس کی طرف کتنی کچھ پیش قدمی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب میں قرآن مجید کے حوالے سے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے آپ کو 3 سنائی تھی سورہ توبہ کی، ان میں منافقین کا ذکر ہے. منافقین کئی قسم کے تھے، ان میں سے خاص قسم کے منافقین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان منافقوں میں ایک ایسی قسم کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کیا عہد کیا تھا؟ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین، اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، ہمیں دولت مند بنا دے گا تو ہم خوب صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، ہم بڑے نیک ہو جائیں گے، پارسا ہو جائیں گے. اب اگلی آیت، فلما آتاهم من فضله، جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، دولت مند بنا دیا، بخلوا به، کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، بخلوا به، اب اس کے ساتھ بخل کیا، اب تنجوریوں کے اندر سنبھال سنبھال کر رکھنے کی فکر کی، وتولوا وهم معرضون، پیٹ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے ہم سے کیا وعدہ کیا تھا، ہم سے کیا عہد و پیمان کیا تھا، اس کو پسے پش ڈال دیا. اس کی ایک سزا اللہ نے دی ہے اگلی آیت میں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں درمیان میں جو تین الفاظ آئے ہیں وہ بہت ہی لرزہ دینے والے. فرمایا فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اور یہ نفاق اب رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن کے وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. یہ ہیں الفاظ کپ کپی اور لرزہ طاری کر دینے والے. لیکن یہ اللہ نے سزا کیوں دی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کی، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ تین آیات بڑی اہم ہیں، انہی میں تشخیص ہے ہماری. من حیث القوم، ہم نے اللہ سے بدہلی کی، ہم نے کہا ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے. قائد اعظم ہی رہنما تھے، وہی معمار پاکستان ہے، مؤسس پاکستان ہے. ان کے بیانات، ان کی تقاریر سن لیجئے، پڑھ لیجئے، لکھی ہوئی موجود ہے، ریکارڈ میں ہے. ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. ہم تو پاکستان کو ایک لائٹ ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، روشنی کا مینار، کہ نوع انسانی بھٹک رہی ہے تلاش میں، اسے ایک نظام چاہیے مبنی بر عدل و انصاف، جس میں سیاسی نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، لیکن یہ سارے نظام اللہ کے دیے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ، اور خلافت راشدہ میں جس کی جھلک دنیا نے کبھی دیکھی تھی، آج ہم دنیا کے سامنے اس کا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں. نو انسانی بھٹک رہی ہے، کبھی وہ جاگیرداری سے چھلانگ لگا کر آئی تھی جمہوریت کی طرف، اس جمہوریت نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لی، اس لانت سے بچاؤ کے لیے اور چھلانگ لگائی، کمیونزم کے دامن میں پناہ لی. اب انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی ایک آفت بن کر رہ گئی، آج انسان واپس آ رہا ہے، لیکن یہ کہ اب نہ معلوم کدھر چلا جائے گا، اس لیے کہ آسمانی ہدایت تو اس کے سامنے ہے ہی نہیں. آسمانی ہدایت کے کسٹوڈین تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس وہ ہدایت ہے، اور ہم وہ بدنصیب قوم ہیں اس روئے عرضی کی کہ ہم نہ اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دنیا کو اٹھانے دیتے ہیں، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے. تو قائد اعظم نے جو فرمایا تھا کہ ہمیں پاکستان کس لیے چاہیے، کہ ہم عہد جدید میں، عہد حاضر میں اسلام کے ان اصولوں کا ایک عملی نمونہ، ایک ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتے ہیں نوع انسانی کے لیے. اب آپ بتائیے، یہ تھا ہمارا وعدہ. میں تو چونکہ خود کارکن رہا ہوں، میرے ساتھ کے بعد حضرات یہاں موجود ہوں گے، وہ ماحول یاد ہوگا انہیں. بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو قیام پاکستان کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، نوجوانوں کو کیا معلوم، ہمیں معلوم ہے کس طرح نعرے ہم نے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گنجا دیا تھا پورے بر عظیم کے طول و عرض کو. اب ہم نے وہ وعدہ خلافی کی، نتیجہ کیا نکلا، نفاق کا مرض ہم نے ڈال دیا اللہ تعالی نے. اس میں یہ وضاحت ہو جائے کہ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، ایک شخص شعوری طور پر منافق ہے، ارادی طور پر منافق ہے، اسے معلوم ہے میں کافر ہوں لیکن لبادہ اوڑا ہوا ہے، کوئی ہندوستان کا جاسوس، کوئی کہیں اور کا جاسوس مسلمان بن کر یہاں آ جائے ہمارے یہاں جاسوسی کرنے کے، اسے بھی پتا ہے میں مسلمان نہیں. لیکن ایک نفاق ہوتا ہے عملی نفاق. اس کے لیے میں دو حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کس طرح قرآن اور حدیث ہمارے تمام مرض کی کامل تشخیص ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ حدیثیں متفقن علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں. حضور فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثن، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ تین نشانیاں ہیں تو منافق ہے. اور وہ تین نشانیاں کیا ہیں؟ اذا حدث کذبا، واذا وعد اخلفا، واذا اؤتمن خانا. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اختیارات کی امانت دی جائے، کوئی روپے پیسے کی امانت ہو، یہ سب امانتیں ہیں. اختیارات، سرکاری عہدے اور مناصب، سیاسی منصب، یہ سب کیا ہیں؟ امانت ہیں. ان تؤدوا الامانات الى اهلها، ان میں خیانت. اب آپ ان تین علامتوں کو دیکھ لیجیے اور اپنے معاشرے کو دیکھ لیجیے. دوسری حدیث میں ایک اور علامت کا اضافہ کیا گیا، ارمعن، چار چیزیں وہ ہیں کہ اگر کسی میں ہے تو وہ کٹر منافق ہے، 100% منافق ہے، اور اگر ایک ہے تو اسی درجے میں نفاق اس کے اندر ہے جب تک کہ وہ اس سے اپنے دامن کو پاک نہیں کر لیتا. ایک ہے تو 25% منافق، دو ہے تو 50% منافق. ان میں تین اوصاف تو یہی گنوائے حضور نے، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور چوتھی چیز وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے. آج جو ہماری کیفیت ہے، جس طرح انسانی جان جو ہے وہ مچھر کی جان کے برابر بنا دی گئی، جس طرح خون سے ہولی کھیلی جا رہی، معلوم ہوا کہ کوئی بھی طبیعت کے اندر تحمل کا مادہ سرے سے باقی نہیں رہا. تو یہ ہے وہ نفاق عملی، کردار کا دیوالہ نکل چکا ہے، جھوٹ، دھوکہ، خیانت. پھر یہ کہ ملاوٹ اپنے چند ٹکوں کے فائدے کے لیے اور لوگوں کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ قوم کی صحت کا بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ نہیں؟ اور سب سے آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ دوائیوں میں ملاوٹ، کہ ہو سکتا ہے کوئی غریب عورت اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنے بچے کے لیے دوا لے کر آئی اور 15-15 روپے کا ایک ایک کیپسول اس نے خریدا ہو اور اس میں دوا نہ ہو بلکہ چاک بھرا ہوا. دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ جو اس درجے گراوٹ میں مبتلا ہو چکی ہو سوائے اس پاکستانی قوم کی. کیوں؟ ہم پر وہ نفاق مسلط ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ سے بحیثیت قوم ایک وعدہ خلافی کی، ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا مجموعی اعتبار سے، اور اس کی خلاف ورزی کی. اس سے بھی آگے بڑھ کر جو کچھ اب ہوا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کی بولیاں بولی گئی ہیں، ابھی جو صدر مملکت نے فرمایا وہ آپ نے سن لیا، اس سے پہلے تو خیر سیاستدان ہی بات کرتے تھے، لیکن ملک کا سب سے جو اہم منصب پر فائز شخص ہے اس نے جو کہانی بیان کی ہے، اور یہ بات پہلے بھی تھی، جس طرح ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح ہمارے ہاں، کسی قوم کے یہ لوگ جو سربراہ ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہو کہ ان کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اور منڈیاں لگتی ہوں. اور بڑی صحیح بات کہی ہے انہوں نے کہ یہ نہ سمجھے کہ جنہوں نے فلور کراس کیا ہے صرف وہی بکے ہیں، جنہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں صرف انہوں نے قیمتیں وصول کی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جو بیٹھے رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیوں میں وہ بھی قیمت لے کر بیٹھے ہیں، بغیر قیمت کے نہیں بیٹھے. یہ دیوالہ نکل چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک دوسری بات، اس کو ہم نفاق باہمی بھی کہہ سکتے ہیں، نفاق ہی کی ایک صورت وہ بھی ہے، اتفاق ختم ہوا اور باہمی نفاق، جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ انعام کی آیت نمبر 65. فرمایا گیا، یہ بھی لرزا دینے والی باتیں ہیں، میرا تو سارا مطالعہ قرآن اور سنت پر مبنی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. بہرحال میری آنکھ کا سرما قرآن اور سنت ہے، اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. اب میں آیت مبارکہ سنا رہا ہوں آپ کو سورہ انعام کی. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ہو القادر، اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے، آسمان سے اوپر سے کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کوئی بارش کا عذاب آ جائے، ایسی بارش کہ جو بہا کر لے جائے، یا یہ کہ تمہارے قدموں کے نیچے سے من تحت ارجلکم زمین پھٹ جائے، تم دھس جاؤ، اللہ اس پر بھی قادر ہے. لیکن ایک تیسری شکل ہے عذاب الہی کی جو بدترین ہے، جس کے لیے اللہ کو نہ اوپر سے کوئی عذاب بھیجنے کی ضرورت، نہ زمین کو پھاڑنے کی ضرورت، نہ زلزلہ بھیجنے کی ضرورت. وہ کیا ہے؟ او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بعض بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، تمہیں طبقات میں تقسیم کر دے، اور پھر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے. اللہ کو نہ آسمان سے عذاب بھیجنے کی ضرورت، نہ زمین سے عذاب بھیجنے کی ضرورت. یہ ہے وہ تیسرا بدترین عذاب کے جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں. ہم اس عذاب کی گرفت میں، قوم ختم ہوئی، نسیم منسیہ ہو گئی. یہ بات کبھی اندرا گاندھی نے کہی تھی سقوط ڈھاکہ کے بعد، کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے. واقعہ یہ کہ یہ بات اس وقت اتنی صحیح نہیں تھی جتنی آج صحیح ہے. جس طرح وہ نظریہ آج یہاں پر غرق ہوا ہے، وہ ایک قوم کہاں رہ گئی؟ مسلمان. ہندو کے مقابلے میں کوئی ایک قوم تھی مسلمان؟ آج جو کچھ صورتحال ہے وہ تو قومیتیں ہیں، لسانی عصبیتیں ہیں، نسلی عصبیتیں ہیں. یہ ہے دوسرا ہمارا جو عذاب ہے جس سے کہ ہم اس وقت دوچار ہیں. اس کے ضمن میں میں عرض کروں گا کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، پاکستان کا ایک باپ ہے اور وہ اسلام ہے. پاکستان کی ایک ماں بھی ہے، وہ ہے جمہوریت. پاکستان کسی فوج نے فتح کر کے نہیں بنایا تھا. پاکستان لوگوں کی رائے، لوگوں کے ووٹ، جمہوری عمل کے ذریعے سے وجود میں آیا. یہ جو میں نے والدین کی اصطلاح استعمال کی تھی، اسے نوٹ کیجئے، دونوں کے ذریعے سے ہی نسل آگے چلتی ہے. کسی انسان کا وجود ہوتا ہے تو باپ اور ماں دو سے ہوتا ہے. پاکستان کا باپ اسلام ہے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کہتے تھے، سلمان ابن اسلام، پاکستان ابن اسلام. میری اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، استحکام پاکستان، جس میں میں نے پوری طرح چیلنج کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی کوئی اور بنیاد نہیں ہے اسلام کے سوا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا جو وجود ہوا، اس کی جو ولادت ہوئی ہے، وہ تو جمہوریت کے متن سے ہوئی ہے. وہ تو لوگوں کے ووٹ تھے، لوگوں نے ووٹ دیے تھے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ پوری قوم مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہے، جس سے ثابت ہوا کہ مسلم لیگ کی قیادت کو پورے مسلمانان ہند کی ترجمانی کرنے کا حق حاصل ہے. تبھی تو پاکستان وجود میں آیا. اس جمہوریت کا جو حشر ہم نے اس ملک میں کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بھارت کا چونکہ میں نے ذکر کیا تھا ٹائمز آف لندن کے حوالے سے، تو بھارت نے ہم سے جن چیزوں میں سبقت کی ہے، ان میں سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد جاگیرداری اور زمینداری کو ختم کر دیا، ابالش کر دیا. ہمارے ہاں وہ ساری لعنتیں برقرار رہی. ایک لعنت سرمایہ داری کی ہے، وہ بھارت میں بھی موجود ہے بتمام و کمال، وہی نظام ہے، وہ ہمارے ہاں بھی موجود. ہاں ہمارے ہاں برلا اور ٹاٹا کے مقابلے کے کوئی سرمایہ دار نہیں تھے، اب ہمارے ہاں سرمایہ دار، ان کے باپ موجود ہیں. لیکن یہ کہ دوسری لعنت جو تھی وہ تھی جاگیرداری اور زمینداری، وہ انہوں نے ابالش کر دی. وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں یہ سیاست جو ہے، یہ جاگیرداروں اور وڈیروں اور خوانین اور جو قبائلی سردار ہیں ان کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی، انہی کا والی بال کا میچ ہے جو ہوتا رہتا ہے. وہی کوئی چچا نہیں تو کوئی بھتیجا، اور کوئی ایک بھائی نہیں تو دوسرا بھائی، کوئی اس جماعت میں ہے کوئی اس جماعت میں، ان کا ایک کھیل ہے جو ہو رہا ہے. یہ دھما چوکڑی ہے کہ جو مچی، اور اس پر یہ کہ جلتی پر تیل کا کام کیا کہ اس کا علاج اگر کوئی ہوا تو وہ ماشاء اللہ. یہ فوج کی حکومت پاکستان کی قاتل ہے، ماشاء اللہ ہے جو قاتل ہے پاکستان. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں اس پر کوئی مذہبی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا. پاکستان کی فوج اگر تمام علاقوں سے اس کے اندر نمائندگی ہوتی تو مارشل لا اتنی بری شے نہیں تھا. مثلاً ترکی ہے، ترکی میں ایک ہی قوم ہے، ایک ہی نسل ہے ترک نسل، ایک ہی زبان ہے ترکی زبان. مائنورٹیز جو بھی ہیں وہ پیری فری پر ہیں، کونوں میں ہیں. آرمینینز ہیں، آرمینی لوگ، وہ شمال مشرقی گوشے میں. کرد ہیں، وہ جنوب مشرقی گوشے میں. کچھ گریکس ہیں، وہ مغربی علاقے میں. باقی یہ کہ ساری قوم جو ہے وہ ایک نسل ترک نسل، ایک زبان ترکی زبان. اسی میں سے فوج بھی ہے، اسی میں سے بیوروکریسی بھی ہے، سویلین اسی میں سیاستدان ہے، اسی میں عوام ہے، تو فوج کی حکومت بھی ہو جائے تو ترکی میں 50 برس بھی اگر چلتی رہے فوج کی حکومت تو وہ ہنگامہ اور وہ فساد نہیں ہو سکتا جو پاکستان میں ہوا. میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی ہیں، استحکام پاکستان حصہ دوم جو مسئلہ سندھ سے متعلق، بڑے تاریخی اس کے پچھلے بہت دور تک اس کے ڈانڈے ملتے ہیں. انگریز کی آمد کے بعد پنجاب اور سرحد کے اکثر علاقے جو ہیں انگریز نے وہاں کے مسلمان کو سکھا شاہی سے نجات دلائی، سندھ میں انگریز نے مسلمان سے حکومت چھینی، نتیجہ یہ ہوا کہ پنجابی مسلمان اور پٹھان مسلمان کا رد عمل انگریز کے خلاف نفرت کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو نجات دہندہ بن کر آیا تھا. سکھا شاہی جیسی حکومت سے چھٹکارا دلا کر، انگریز کی حکومت کم سے کم رول آف لا تو تھی، قانون کی حکومت تو تھی، لہذا ایک طرح سے وہ محسن بن کر آیا، یہاں وہ ظالم بن کر آیا، یہاں تالپوروں کو انہوں نے شکست دی ہے اور حکومت چھینی ہے. لہذا سندھی مسلمان کے دل میں انگریز کی نفرت تھی، انگریز سے بغاوت کا جذبہ تھا، پنجابی مسلمان کے دل میں انگریز کے خلاف یہ جذبات نہیں تھے. انگریز بڑی گہری قوم ہے، بڑی سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والی قوم، اس نے سندھ کے بارے میں یہ عام کر دیا یہ نان مارشل ریس ہے، یہ بزدل لوگ ہیں، یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، یہاں تعلیم کا کوئی اہتمام نہیں کیا، ان کو پسماندہ رکھو. ہندو کو اٹھایا ابھارا اور اس کو لفٹ دی، جبکہ پنجاب کے اندر اور سرحد کے اندر مسلمان کو فوج میں لیا، مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام کیا، پنجاب میں چپے چپر پر مشن کالج بنا دیے گئے، لاہور میں ایف سی کالج ہے، ملتان میں ایمرسن کالج ہے، سیالکوٹ میں مرے کالج ہے، پنڈی میں گارڈن کالج ہے، پشاور میں ایڈورڈز کالج ہے، چپے چپے پر کالج ہے. گورنمنٹ کالج تو علیحدہ ہیں، اس پورے سندھ کے اندر بتائیے کوئی کالج بنایا. یہ اس کی بڑی دور رس پالیسی تھی، فوج میں اس نے اسی علاقے کے لوگوں کو لیا. آج ہماری فوج صرف اس علاقے سے، یہ وجہ ہے کہ مارشل اللہ آتا ہے تو دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسرے علاقے کے لوگوں کے اوپر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. پہلا مارشل اللہ آیا ایوب خان کا، مشرقی پاکستان کے لوگوں نے کہا کہ فوج کی حکومت کے معنی ہے مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے، ہم نے پاکستان میں اس لیے شمولیت نہیں کی تھی کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کرے، بلکہ اس وقت بھی فوج کو کہا گیا تھا پنجابی فوج، پنجابی فوج کے ہم محکوم بن کر نہیں رہ سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ ملک دو لخت ہو گیا. وہی یہاں ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے پورے 11 برس، اس لیے کہ اس میں سے آپ نکال دیجئے 2 برس، میری پہلی ملاقات ضیاء الحق صاحب سے ہوئی تھی 18 اگست 1980 کو، اور اس وقت سے میں نے کہنا شروع کیا تھا خدا کے لیے مارشل لا کو طول نہ دیجئے، یہ سوسائیڈل ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے اس ملک کے لیے. اور 1982 میں تو وہ خط لکھ دیا تھا، جنگ میں بھی چھپا تھا، کہ مجھے بڑا اندیشہ ہے اگر آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ پاکستان کے نام سے وقت کی جو عظیم ترین مملکت قائم ہوئی تھی 1947 میں، اسے پہلے تو دو لخت کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور مزید اس کے حصے بکھرے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئے کہ جو نمازی تھا اور پرہیزگار تھا. یہ جملہ میرا تاریخی جملہ 1982 کے دسمبر میں نے وہ خط لکھا تھا، چھپا بھی تھا. بہرحال دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں، پاکستان کا باپ اسلام، اس کا جو حشر ہم نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. 45 برس میں بھی وہ اسلام نہیں، ابھی تو شریعت بل پاس ہو رہے ہیں، وہ بھی لولا لنگڑا شریعت بل، وہ شریعت بل کے جو 1985 میں پیش کیا گیا تھا، یوں سمجھیے کہ اس کو غیر مؤثر بنا دیا گیا ہے. وہ وڈیرے اور وہ سیاستدان جو بیٹھے ہیں سینٹ کے اندر، وہ ٹوٹل سبمیشن ٹو دی شریعہ، شریعت کی کل بالادستی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اس کے اندر ایسی دفعات شامل کر دی گئی ہیں سود خوروں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اگر انٹرسٹ ابالش ہو گیا تب بھی آپ کا سود ملتا رہے گا. آپ نے اگر ڈیفنس سرٹیفکیٹ خرید کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، گھبرائیں نہیں، آپ کو سود ملتا رہے گا. پہلے کی چیزیں جو ہیں، پہلے کی کمٹمنٹ پوری ہوگی. قرآن مجید کے سری حکم کے خلاف قرآن نے جب سود کو ابالش کیا ہے تو صاف الفاظ ذرو ما بقیہ من الربا، اے لوگو چھوڑ دو جو بھی اب تمہارا سود میں سے باقی ہے، اگر تم سود چھوڑ دو گے تو تمہارا جو اصل زر ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا. فلکم رؤوس اموالکم، اور ہم شریعت کے نام پر مل رہا رہے ہیں اور اس میں یہ اطمینان دلا رہے ہیں کہ فکر نہ کرنا، تمہاری سود خوروں کو جو ہے اطمینان دلا رہے ہیں.
اور باہر کے لوگوں کو بھی کہ بیرونی کمٹمنٹس بھی جاری رکھیں گے، جو بھی سود جاتا ہے اربوں کے حساب سے سود جو ہے وہ امریکہ تک جاتا ہے یا مختلف ادارے جو ہیں جن سے ہم نے قرض لیے ہوئے ان کو بھی اطمینان دلا دیا گیا. یہ ہے اسلام کا وہ حشر جو ہم اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں. تو جان لیجئے کہ اسلام کے ساتھ بھی ہم نے بے وفائی کی، اللہ کے ساتھ عہد کی خلاف ورزی کی، اور جو ماں تھی پاکستان کی جمہوریت اس کا جو ہم نے حشر کیا کہ کل جو ہماری عمر ہے اس کا نصف سے زائد مارشل لا کے تحت، اور ہماری پوری زندگی جب مارشل لا نہیں ہوتا تو بحالی جمہوریت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں. مارشل لا ہٹاؤ، چند دن ہٹتا ہے اس کے بعد پھر وہ مارشل لا کے لیے فضا پھر تیار. یہ ہے وہ دو اسباب مارشل لا کی وجہ سے پھر وہ پیدا ہوتی ہے، بے چینی، محرومی، احساس محرومی. سندھ اور بلوچستان کے اندر وہ احساس محرومی ہے اس لیے کہ ان کا کوئی حصہ فوج میں نہیں. پنجاب میں مارشل لا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے تحت اگر گورنر ہے تو وہ پنجابی ہے، سرحد میں گورنر ہے تو پٹھان ہے، سندھ میں ہے تو یا تو وہ کوئی مہاجر، رحیم الدین خان صاحب چند دن کے لیے آئے تھے، یا اس سے پہلے وہی پٹھان یا پنجابی. یہ صورتحال ہے. آخر اس سے لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. یہ ہے میری تشخیص. اب میں چاہتا ہوں کہ علاج کی طرف آئیں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. اگر کسی کی خواہش ہو تو میری دو کتابیں استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، ان کا مطالعہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. لیکن یہ کہ علاج کیا ہے، علاج ایک لفظ میں کہا جائے تو وہ توبہ ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. اس توبہ کا دونوں نتیجے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے. اگر وہ نصوح ہے، توبہ خلوص دل سے، اور خلوص دل سے توبہ کے لیے شرائط ہے. اگر حقوق اللہ کے اندر کوئی تقصیر ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تو علماء کرام نے تین شرطیں اس کی مقرر کی. ایک، حقیقی پشیمانی ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی. نمبر دو، پختہ عزم ہو کہ اب میں اس کو چھوڑ دوں گا. اور نمبر تین، اس کو بالفعل چھوڑ دے. اگر یہ نہیں کرتا تو توبہ توبہ نہیں. توبہ کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، ہزار دانے کی تسبیح لے کر پڑھ لیجئے، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ نہیں ہوگی. ذکر کا ثواب مل جائے گا، آپ نے ذکر کیا اتنی دیر بیٹھ کر، اس کا ثواب مل جائے گا، توبہ نہیں ہوگی. توبہ کی تین شرطیں. اور اگر حقوق و لباس کا معاملہ تو چوبی شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا تو اس کے نقصان کی تلافی کیجئے یا اس سے معافی حاصل کیجئے. اگر ممکن نہیں ہے، کوئی فوت ہو چکا، اب آپ تلافی بھی نہیں کر سکتے، تعین بھی نہیں ہو سکتا، تو صدقہ خیرات کریں. جن کے حقوق آپ نے غصب کیے ان کے لیے آپ اللہ سے استغفار کریں، ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کر کے تلافی کریں. اس کے بغیر توبہ نہیں ہو. لیکن توبہ اگر ہو اور صحیح ہو تو اس کے دو نتیجے ہیں، قرآن مجید میں دونوں کو بیان کیا. ایک اخروی نتیجہ ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. ایک تو یہ ہے، اس سے یہی اصل ہمارا مطلوب و مقصود ہے. ایک اور توبہ کا نتیجہ ہے، یہ سورہ ہود میں دو انبیاء کرام کی دعوت کے ضمن میں آیا ہے، اگر تم توبہ کرو گے، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. ایک جگہ فرمایا، یمتعکم متاعا حسنا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہاری حالت بدل دے گا، متاع حسنا سے تمہیں نوازے گا، تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے حالات کی خرابی دور کر دے گا، تمہیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، تمہیں دنیا کے اندر فراوانی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. تو گویا کہ توبہ اگر ہے اور حقیقی ہے، صحیح ہے، شریعت کے شرائط اور جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق ہے، تو اخروی بھی انسان کے لیے نجات، اور اس دنیا کے اندر بھی صورتحال کے اندر اصلاح. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں بہت اچھا ساز و سامان اس دنیا میں عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، چھاجوں پانی برسائے گا، می برسائے گا، جل تھل کر دے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ اس توبہ کے بارے میں دو باتیں عرض کر دوں. یہ توبہ انفرادی طور پر بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی طور پر بھی ہونی چاہیے. انفرادی توبہ کیا ہے، اس کے بھی دو حصے ہیں. نمبر ایک یہ کہ جس شخص نے جس پہلو سے
جس اعتبار سے اللہ تعالی کے کسی حرام کردہ شے کا ارتکاب کیا یا فرائض و واجبات میں کوئی کوتاہی کی، اس پر انفرادی طور پر اللہ کی جناب میں توبہ، پروردگار خطا ہوئی، میری معاش میں حرام کا عنصر شامل رہا، پروردگار معاف فرما دے، میں نے سودی کاروبار کیا، میں نے سودی قرضے لے کر اپنا کاروبار کیا، اے اللہ معاف فرما دے، اب طے کرتا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ ہم نے تیرے احکام کو پسے پش ڈالا ہے، ہم نے اپنے گھروں سے ستر اور حجاب کے تمام آداب ختم کر دیے، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی تلافی کریں، ہم لوٹیں پلٹیں، اے اللہ فیصلہ کرتا ہوں۔ جو بھی زندگی کے اندر میں نے دو مثالیں دی ہیں، جہاں بھی شریعت کے احکام کو توڑا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، یا فرائض و واجبات ہیں یا محرمات و منکرات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، جو کرنے کا حکم دیا نہیں کیا وہ بھی گناہ کبیرہ، جس کام سے روک دیا وہ کیا وہ بھی گناہ کبیرہ۔ تو جو بھی گناہ کیے ہیں ان پر خلوص سے دل سے اللہ کی جناب میں توبہ، توبہ کی ان تینوں چاروں شرائط کو سامنے رکھ کر۔ اور دوسرے، ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ صرف انفرادی اعمال نہیں، نجات کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، تباہ اور برباد ہوں گے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں، نمبر دو اپنا عمل درست کریں، عملوا الصالحات، نمبر تین نیکی کی تلقین، خیر کی تلقین، خیر کا پرچار، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا، اور نمبر چار صبر کی نصیحت، جم جانا، خود بھی صبر کرنا، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ ہماری کوتاہی پہلی کیا تھی؟ ہم نے خود حرام کا ارتکاب کیا، ہم نے خود اللہ کے فرائض اور واجبات جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا، اور دوسری کوتاہی وہ اجتماعی فریضہ جو تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا، اس کو ادا نہیں کیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہر شخص سوچے اور پوری دیانتداری سے سوچے، کیا ہم نے پاکستان کے قیام کو صرف اپنی دنیاوی بہبود کا ذریعہ نہیں سمجھا؟ کیا ہم نے انفرادی طور پر سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے کہ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ بس ہمارے لیے نعمتوں کے دسترخوان بچھ گئے ہیں، ہندو چلا گیا کاروبار کے رستے کھل گئے، ہندو چلے گئے ترقی کے راستے سرکاری ملازمت میں کھلتے چلے گئے، جو لوگ شاید ہیڈ کلرک نہ بن سکتے ہندو کے ہوتے ہوئے وہ چیف سیکرٹری کے عہدوں سے ریٹائر ہوئے، ہم نے بھی محل بنا لیے، ہم نے کارخانے بنا لیے، اور بڑی بدقسمتی کی بات جس کے پاس دو پیسے آئے اس نے پردہ اٹھا کر پھینک دیا، جیسے کہ شاید یہ برقع جو ہے یہ تو صرف اپنی مفلسی کو چھپانے کا شاید ذریعہ تھا، دو پیسے آنے کی دیر نہیں ہے کہ پردہ جو ہے اور برقع اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ انفرادی توبہ اللہ کی جناب، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس ملک کی قسمت نہیں سنور سکتی جب تک کہ کثیر تعداد میں لوگ یہاں پر اللہ کی جناب میں توبۃ النصوح، یہ آپ کو یاد آیا ہو گیا، اس نام سے کبھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، بڑی ہی دل نشین، آسان فہم، بہت مؤثر، توبۃ النصوح، یہ اس آیت سے یہ لفظ لیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لیکن وہ توبہ نصوح ہو، پاک ہو، خالص ہو، ریاکارانہ توبہ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ حرام خوری جاری رکھیں گے، صرف زبانی کلامی توبہ کریں گے، خالص توبہ۔ اور دوسرے یہ کہ ہر شخص اپنے غریبان میں جھانکے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے بھی دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنایا، اپنی دکان اور اپنا کارخانہ اور اپنا بزنس اور اپنا ڈرائنگ روم اور اپنا مکان اور عالیشان سے عالیشان تر کرنے کا خیال یہی ہمارے ذہنوں پر مسلط رہا ہے، ہم نے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کا کتنا حصہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وقف کیا۔ ہر شخص جائزہ لے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہارا حساب لیا جائے، یہاں حساب کرو۔ جب محسوس ہو کہ واقعتاً کوتاہی ہوئی تو اس جناب میں بھی توبہ، اس معاملے میں بھی توبہ کرنے کے لیے دو شرائط ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہر شخص یہ طے کرے شعوری طور پر کہ میرا نصب العین صرف اللہ کی رضا ہے، میرا مقصود آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ہماری منزل مقصود، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، منزل ما کبریاس، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، راہ گزر ہے. حدیث میں الفاظ آئے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر و سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اس سے زائد دلچسپی دنیا سے نہ رکھو. تمہیں جو توانائیاں اللہ نے دی ہیں، تمہیں جو قوتیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہارے اندر جو استعدادات رکھی ہیں، ان کا مصرف ہونا چاہیے اللہ کا دین، اس کا غلبہ، اس کی سربلندی. تو یہ طے کریں کہ ہمارا نصب العین اللہ کی ذات، منزل ما کبریاس، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح. اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، طے کرے ہر شخص کہ آئندہ سے میری توانائیاں، میرے اوقات، میری صلاحیتیں، میری قوتیں، اس کا پہلا ہدف ہوگا اللہ کا دین، اللہ کے دین کی سربلندی. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے انفرادی توبہ کے تقاضے. اجتماعی توبہ کے بارے میں تفصیلاً اس وقت کچھ بیان نہیں کر سکتا. میری ایک تقریر تازہ میثاق میں چھپ گئی ہے جس میں یہ توبہ اجتماعی اور انفرادی، وہ میثاق اسی ماہ اگست کا ہے، آج ہی وہ آیا ہے، اور خاص طور پر ہم نے اسے ہوائی ڈاک سے منگایا ہے تاکہ جہاں جن حضرات کو اس کی طرف رجحان ہو جائے انہیں فوری طور پر مل جائے. اس میں یہ پوری تقریر آ چکی ہے کہ اجتماعی تمہیں ایک تو ہے ہمارے سیاستدان اور سیاسی جماعتیں، میں نے تفصیل قرض کیا ہے، ان سے مجھے کسی خیر کی توقع نہیں، اس لیے کہ سیاستدان کا ہدف ہوتا ہے حکومت، اقتدار. اس کے لیے وہ ہر حق کنڈا استعمال کرتا ہے، اس کے لیے جو بھی معاشرے کے اندر جو بھی سکہ رائج الوقت ہے وہ استعمال کرے گا. مادہ پرستی کا دور ہے، پیسے میں وزن ہے، کروڑوں روپیہ خرچ کرے گا، کروڑوں لگائے گا اربوں بنانے کی فکر کرے گا، لاکھوں لگائے گا کروڑوں بنانے کی خیال کرے گا. سیاستدان قوم اور ملک کی بھلائی نہیں، اپنی ذاتی اقتدار کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کسی معاملے میں کیا ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے اقتدار کی منزل کو قریب تر لانے کے لیے کسی بھی سچویشن سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لہذا ان کی بات میں نہیں کر رہا. ہاں، دینی جماعتیں، رجال دین، مذہبی جماعتیں، ان کے بارے میں ایک خیال عرض کر رہا ہوں. بارہا عرض کیا ہے، اہم جماعتوں کے سربراہوں سے مل کر عرض کیا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، علی وجہ البصیرہ عرض کر رہا ہوں، کہ دینی جماعتوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی خطا ہوئی. وہ غلطی کیا ہے؟ میرے نزدیک ان کے کرنے کے دو کام تھے اصل. نمبر ایک، عوام میں تواصب الحق تواصب الصبر، دین کا پھیلانا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض چہار گانا. اور جب ہم کہتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء، تو علماء کے کرنے کا اصل کام تو یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور دوسرا کام یہ تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کے لیے مذہبی جماعت کوئی وجود میں آئے تو قرآن مجید کی نص سے قطعی ہے، ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تم سے ایک ایسی اجتماعی قوت وجود میں آنی چاہیے، ایک ایسی امت کہ جو صرف تین کام کرے، نمبر ایک دعوت الی الخیر، یدعون الی الخیر، نمبر دو امر بالمعروف ویامرون بالمعروف، اور نمبر تین وینہون عن المنکر، بدی سے روکنا. اور یہ نہی عن المنکر اس میں اہم ترین ہے، اسی لیے وضاحت آئی ہے دو حدیثوں کے اندر، دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں. ایک مشہور ہے حدیث، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص کسی منکر کو اور بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ طاقت سے اسے روکے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندو باز آ جاؤ، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، فیلن یا سطح فب قلب ہی اس کی بھی طاقت نہ ہو یا بزدل ہو یا یہ کہ حالات ایسے ہوں کہ زبانوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہوں، فب قلب ہی تو کم سے کم دل سے نفرت رکھے اس بدی سے، وذلک اضعف الایمان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. دوسری حدیث طویل ہے، اس کے آخر میں الفاظ آئے ہیں ولیس ورا ذلک من الایمان حبت و خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے کرنے کا اصل کام. یہ دونوں کام میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیے ہمارے علماء نے کیے ہیں، لیکن اصل توجہ ان کی ہو گئی ہے مذہبی جماعتوں کی ایک تیسرے کام کی طرف جو میرے نزدیک ان کے کرنے کا کام نہیں تھا. وہ تیسرا کام پاور پالیٹکس، انتخاب کے میدان میں اکھاڑے میں جا کر کود پڑنا، ہمیں ووٹ دو ہم جائیں گے اور اسلام لائیں گے، اسمبلیوں میں جائیں گے اسلام قائم کریں گے. بظاہر بات بڑی سیدھی، بہت ہی عمدہ، بہت منطقی، اسمبلیوں میں جائیں گے اسلام لے آئیں گے، علماء کرام جائیں گے، دینی جماعتوں کے نمائندے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں اختیار ہوگا اسلام لے آئیں گے. لیکن جو کچھ 40-42 برس کا تجربہ ہے وہ ہمارے سامنے، نتیجہ کیا نکلا؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میری عمر کے بلکہ مجھ سے بھی کچھ بزرگ حضرات موجود ہیں. قیام پاکستان کے فوراً بعد کی ایک کیفیت کا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اعادہ کروں. پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک جماعت نے جو اس وقت تک معروف معنی میں سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، اس جماعت نے دستوری مطالبہ کیا کہ اس ملک کے اندر دستور اسلامی بننا چاہیے. چونکہ وہ جماعت سیاسی نہیں تھی، اس وقت تک وہ الیکشن کے میدان میں نہیں آئی تھی، لہذا اس جماعت کی بات پر تمام مذہبی حلقوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، تمام نے تائید کی، یہاں تک کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی، مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اس کی تائید کی. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ اپوزیشن کی جماعت کی بات آ رہی ہے تو ہم کیسے تائید کریں، اس لیے کہ وہ تو در حقیقت وہ جماعت اگر پیش کرنے والی ہوتی، الیکشن لڑنے والی جماعت کوئی بھی، جو مقام جو اس وقت کی حکومت تھی اس کا کوئی فرد اس کا ساتھ نہ دیتا. آپ کو یاد ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو اس لیے ہوئی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ قرارداد پاس نہ کی تو میں استعفیٰ دے کر باہر نکل جاؤں گا اور لوگوں سے کہوں گا کہ مسلم لیگ نے دھوکہ دیا ہمیں، اسلام کے نام پر ملک لیا لیکن یہاں پر وہ قرارداد مقاصد پاس کرنے کو تیار نہیں. تب جا کر قرارداد مقاصد پاس ہوئی، معجزہ. 20ویں صدی عیسوی کے وقت میں 10 کروڑ عوام کی جو زبان تھی، جو دستوری زبان تھی، یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس نے اعلان کیا حاکم کائنات کا اللہ ہے، ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور اللہ نے جو حدود عائد کر دی ہے ہم اسی کے اندر اندر اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے. یہ در حقیقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعلان تھا دستوری اور قانونی زبان کے اندر، یہ معجزہ صادر ہو گیا. لیکن افسوس کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ جماعت الیکشن میں آ گئی. اب جب الیکشن میں آ گئی تو اب تو حریف کا معاملہ ہے، اب تو اپوزیشن کا معاملہ بن گیا. اب ان کی بات کو سمجھا گیا کہ یہ اپنے اقتدار کی پیش قدمی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسلام کا نام. اب وہ ایک پارٹی ایشو بن گیا، متنازع مسئلہ بن گیا، گویا کہ اب وہ جو ایک اتفاق ہو سکتا تھا کنسنسس وہ نہیں رہا. اور ان کے دیکھا دیکھی کچھ اور جماعتیں بھی میدان میں کود پڑی. نتیجہ کیا نکلا اور جو خراب صورت پیدا ہوئی، کہ اب ظاہر بات ہے کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اسلام کا نام وہی استعمال کرے. فلاں جماعت بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے، فلاں جماعت بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے، فلاں جماعت بھی اسلام کے نام پر ووٹ مانگ رہی ہے. اور پھر جب تلخی بڑھی تو کہا گیا اسلام ہمارا ہے ان کا اسلام نہیں ہے، یہ تو شرک ہے. اسلام ہمارا ان کا اسلام نہیں ہے، یہ تو گستاخ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی ہوا ہے آپ کے علم میں، نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی ہمارے ہاں اختلافات تھے، اس اقتدار کے چھیچڑے نے جو نظر آ رہا تھا، آپس میں جس طرح لڑایا ہے مذہبی جماعتوں کو، سب کے سامنے نتیجہ ہے مذہبی ووٹ تقسیم ہوتے رہے، لادینی ووٹ یکجا ہو کر نتائج نکلتے چلے گئے. یہ در حقیقت سارا نتیجہ ہے اس غلطی کا کہ مذہبی جماعتیں الیکشن کے میدان میں آئیں. انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ مطالبہ کرتے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، دین چاہیے. ایک ایک قدم کر کے فیصلہ کرواتے چلے جاتے. قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، اس کے بعد دستور میں ایک دفعہ آئی تو صحیح کہ کوئی قانون سازی یہاں نہیں کی جائے گی کتاب و سنت کے منافی، لیکن یہ کہ اسے ڈائریکٹو پرنسپلز میں رکھا، آپریٹو کلازز میں نہیں. رہنما اصول ہے، اس کی بنیاد پر عدالت کا کنڈا نہیں کٹکھڑایا جا سکتا. ضیاء الحق صاحب نے بڑی ہمت کی، ذرا سا آگے بڑھ کر شرعی عدالت قائم کر دی، فیڈرل شریعت کورٹ وغیرہ، لیکن ہاتھ باندھ دیے اس عدالت کے. دیکھنا، آئینی قوانین کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، فلاں قانون کے بارے میں، مالیات کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. بس یہ تمام ان چیزوں کے علاوہ جو بھی ہوں تھوڑے بہت ایکسرسائز کرتے رہو بیٹھے ہوئے. ایک بات صرف کافی تھی، اگر یہ مطالبہ ہوتا کہ یہاں پر یہ دفعہ، ایک دفعہ اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، یہ دفعہ ثبت ہو جائے دستور میں اور اس میں کوئی استثناء نہ ہو، کوئی اس میں ریزرویشن نہ ہو، کوئی ایکسپشن نہ ہو، یہ ایک دفعہ کافی ہے کہ اس کے مطابق ہمارا پورا نظام تدریجاً اسلام پر ڈل جائے گا. وہ کام نہیں ہو سکا، آپس میں دست و گریبان ہو گئے. سن 88 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ کچھ جماعتیں مسلم لیگ کے ساتھ بریکٹ ہو کر آئی جی آئی میں، ایک جماعت بہت قریب تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ تو صوبہ سرحد کی سیٹیں جو تھیں ان پر معاہدہ نہیں ہو سکا تو وہ باہر رہ گئے، ورنہ یہ کہ ان کے ساتھ نتھی ہو چکے تھے. ایم آر ڈی میں تو خیر تھے ہی، اس وقت بھی نتھی تھے. تیسری جماعت نے جا کر جوڑ ملا لیا تحریک استقلال کے ساتھ، مذہبی ووٹ تقسیم. یہ سارا در حقیقت، میں نے چونکہ وقت بہت کم ہے، میرے نزدیک یہ غلطی ہے. میں بھی تھا ایک جماعت کے اندر، میں نے بھی 10 برس اپنی زندگی کے اس جماعت کے نظر کیے ہیں، لیکن محسوس ہو گیا تھا 1956 میں کہ غلط راستے پر ہم آ گئے ہیں، ہمیں اس الیکشن کے میدان سے ہٹ جانا چاہیے. ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت، امر بالمعروف، دعوت الی الخیر، نہی عن المنکر. لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا، لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوگا، اور ایک اجتماعی قوت فراہم کرنی ہوگی جو نہی عن المنکر کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ جائے، جو چیلنج کر سکے کہ یہ حرام ہے، یہ منکر ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا، ہم پر گولیاں چلاؤ، ہماری جانیں لے لو، ہمیں جیلوں میں بھر دو، ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہوگا. کاش کہ ایسی کوئی قوت وجود میں آئی ہوتی، تدریجاً اسلام کی طرف پیش قدمی ہو جاتی. لیکن ہوا یہ ہے، ہمارے دینی زعماء نے، دینی جماعتوں نے الیکشن کا راستہ اختیار کیا، کبھی ایک کا ضمیمہ، کبھی دوسرے کے ساتھ. اصل تو پاور پالیٹکس ہمارے ہاں چلتی ہے، کشمکش اقتدار وہ سرمایہ داروں اور وڈیروں کے درمیان ہے. آپ ان کے زمینیں بن جائیے، پاسنگ بن جائیے، اس کے سوا کچھ نہیں. سارے بھی ملا کر سیٹیں لے لیجئے تو 300 کے ہاؤس میں 15-20 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ دیہات جو ہے وہ تو سب کے سب زمینداروں اور وڈیروں کے قبضے میں ہیں. وہاں تو یہ تو ہو سکتا ہے ایک تال پور نہ آئے دوسرا آ جائے، ایک مزاری نہیں تو دوسرا مزاری، ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری، چچا کا بیٹا یا کوئی اور کوئی رشتے دار، اس کے علاوہ کوئی بیسک چینج نہیں ہو سکتی. تو کاش کاش کہہ رہا ہوں، میں نے مختلف حضرات سے مل کر بھی گفتگویں کی ہے، ویساخ میں وہ میرا مضمون چھپ گیا ہے، تقریر جو میں نے لاہور میں کی تھی اس کا مطالعہ کیجئے، اور اگر آپ کو میری اس رائے سے اتفاق ہو تو پھر آپ حضرات اس خیال کو پھیلائیں، عام کریں. دینی زعماء میں ملتا رہا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں حاضر ہوا ہوں، میں نے خود یہ پیشکشیں کی ہیں کہ اس میدان سے، الیکشن کے میدان سے نکل آئیے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہوں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر مجبوراً مجھے اپنی تنظیم علیحدہ بنانی پڑی ہے، تنظیم اسلامی، جس کا ہم نے اصول یہ طے کیا ہے کہ الیکشن کے راستے میں کبھی نہیں جائیں. ہم تو وہی تین کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اس میں ہمارے سامنے جو مقدم ہے وہ قرآن مجید کے فکر کو پھیلانا، عام کرنا، عوامی سطح پر بھی اور تعلیم یافتہ لوگوں کی سطح پر بھی. آپ کو معلوم ہے، کم سے کم میری اس حیثیت سے تعارف کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو پورے ملک کے اندر ہوا، 15 مہینے اگر الہدا کے ذریعے سے ہوا تو یہ کہ لوگ واقف ہو گئے، لیکن میں تو کام کر رہا ہوں. میں نے تو 1965 میں لاہور جا کر ڈیرا لگایا تھا، اپنی پریکٹس چھوڑی، اپنا سارا وقت صرف کیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسے اپنا موٹو بنایا ہے، قرآن کے ذہن کے ذریعے سے ذہن بدلے، فکر بدلے، سوچ بدلے، دل بدلے، باطن بدلے، قرآن کے ذریعے سے. جہاد بالقرآن پہلا کام یہ، اور دوسرا یہ کہ تنظیم اسلامی کے عنوان کے تحت ایسے ڈیووٹڈ کمیٹڈ لوگوں کی ایک جمعیت فراہم کرنے کی کوشش. ہم بہت کمزور ہیں، میں اب کیا آپ سے عرض کروں حالات میری نگاہ میں کتنے مخدوش ہیں. میں نے 4 سال پہلے مضامین لکھے تھے جو استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ کے نام سے اب کتابی شکل میں. ان میں میں نے الفاظ لکھے تھے اس کتاب کے سرورق پر, وہ یہاں بھی موجود ہے وہ کتاب, استحکام پاکستان بھی اور مسئلہ سندھ بھی, اور تازہ ندا بھی موجود ہے اور میثاق بھی موجود ہے, جو حضرات لینا چاہیں لیں گے. میں نے ایک جملہ لکھا تھا, ایک ہی سن تھا, سن 93 ہجری 712 عیسوی, جس میں اسلام داخل ہوا یورپ میں اسپین کے راستے سے اور بھارت میں سندھ کے راستے سے. اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہوئے 500 برس ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا. وہ الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں ان قوموں کے بارے میں جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا اور پھر وہ ہلاک کر دی گئی, کالم یغلو فیہا, ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم, اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں, محل نظر آتے ہیں. الحمرا محل جا کر دیکھ لو, لیکن اس میں بسنے والوں کی نسل کا ایک فرد موجود ہے. یہ حشر کیوں ہوا؟ یہی حالات سندھ کے بعد اگر پاکستان کو کوئی زخم پہنچ گئی, کوئی نقصان اب پہنچا, اگر اس کے ٹکڑے ہو گئے, تو مجھے معلوم ہے ہندوستان میں 3ری مرتبہ اسی علاقے سے ایک زبردست قوت ابری ہے جو پورے جنوبی ایشیا سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے. میں تاریخی حوالے صرف دے رہا ہوں, تفصیل آپ کو ندا میں. میں چونکہ ابھی حال ہی میں ایک مہینہ ہی ہوا ہے تقریباً, میں اسپین گیا تھا, ایک خاص اوکیجن بن گیا, اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں شاید اللہ کو میرا وہ جملہ پسند آیا. وہ تشویش جو مجھے ہے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں, وہ تشویش اللہ کو پسند آ گئی. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میرے اندر تشویش ہے تو یہ بھی مبارک ہے. ہم سوچیں تو صحیح, میں نے جو یہ الفاظ لکھے کہ کیا وہی تاریخ اب سندھ میں دوہرائی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شکل بنا دی. ایک امریکہ کے ڈاکٹروں کی, مسلمان ڈاکٹروں کی ایک ایسوسی ایشن ہے, اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ. وہ سالانہ کنونشن کرتے ہیں, اس مرتبہ پہلی دفعہ انہوں نے امریکہ سے نکل کر اسپین میں کنونشن کیا. مجھے خاص طور پر دعوت دی کہ تاریخ ہسپانیہ مسلم اسپین کی تاریخ کے بارے میں آ کر یہاں تقریر کرو. میں گیا, مجھے اور کیا چاہیے تھا. میں نے وہ علاقے دیکھے ہیں, گرناتا بھی دیکھا میری آنکھوں نے, وہ لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں. وہ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا عامی ہے, مانند حرم پاک ہے تو بینی نظر میں. اور وہ جامع مسجد قرطبہ کی, اے حرم قرطبہ حسن میں تیری نظیر قلب مسلمان میں ہے اور کسی میں نہیں. علامہ اقبال کے جذبات آپ کو معلوم ہیں. مجھے بھی ابھی حال ہی میں وہاں جانے کا موقع ہوا ہے, اور وہ حقیقت میرے سامنے اور زیادہ منکشف ہو کر آئی. یہ بھی تو مسلمان تھے, بلکہ اکثر و بیشتر عرب تھے, عرب اور بربر مسلمان, یا لوکل عیسائی جو کنورٹ ہوئے تھے, جو اسلام لائے تھے. وہ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے. جو حال ہمارا ہے, ہمارا حال ان سے کہیں زیادہ نیچے جا چکا ہے. ان پر اللہ کا یہ عذاب آ گیا, کہیں تاریخ یہاں پر بھی اسی طرح تو نہیں دوہرا دے گی. میں حوالہ دے رہا تھا, میری یہ تفصیلیں تفصیل کے ساتھ ندا میں چھپ گئی ہیں. پچھلا ندا جو ہے اس میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ دیکھیے, جنوبی ہند کی سطح مرتفع, وہ مہاراشٹر کا علاقہ, وہاں سے مرہٹہ قوت ابری اور مغلیہ دور کے آخری زمانے میں اتنی طاقت کے ساتھ ابری مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کہ جن حضرات کو معلوم ہے وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے وہ حیران ہو جائیں گے کہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر 25 برس تک مرہٹوں کے ساتھ نبرد آزما رہے. شہنشاہ ہند کو اپنے دارالخلافہ دارالحکومت دہلی آنا نصیب نہیں ہوا. پورے 25 سال وہی انتقال ہوا, وہی اورنگ آباد میں دفن ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر انہیں احساس ہوا ہوگا کہ یہ طاقت جو ہے مراٹھا طاقت اسلام اور مسلم دشمنی میں کتنی شدید ہے. لیکن یہ کہ وہ قوت پھر بھی پوری طرح کچلی نہیں گئی. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال پر صرف 50 برس گزرے تھے, پھر مرہٹہ طاقت ابری ہے اور پورا وسطی ہندوستان جو ہے وہ اس کے تحت آ گیا. اس وقت بھی ایک درویش بیٹھا ہوا تھا دہلی میں, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ. وہ نہ کوئی صوبے دار تھا, نہ کوئی سپہ سالار تھا, نہ اس کے پاس کوئی خدم و حشم تھے, کچھ نہیں, درویش. لیکن درویش خدا مست, اس نے دیکھا کہ حالات کیا ہیں. ہندوستان اور کہ اس سرزمین میں اسلام اور پاکستان کے مستقبل کو کیسے اندیشے لائق ہو. یہ بھی اسے نظر آ گیا کہ ہندوستان میں کوئی طاقت نہیں ہے جو مرہٹوں کا مقابلہ کر سکے. طوائف الملوکی کا دورہ ہے, ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے نواب اور عمرا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اندر آپس میں انتشار ہے, پھوٹ. لہذا خط لکھا ہے اس درویش نے, احمد شاہ ابدالی کو بلایا ہے, تم آؤ اور یہ جو کشتی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین ہند میں جو بھنور میں آ چکی ہے اسے نکالو. وہ آیا ہے چھوٹی سی جمعیت لے کر, اللہ کی تائید شامل حال تھی. پانی پت کی تیسری جنگ میں اگر مرہٹوں کی قوت اس وقت ان کی کمر توڑ نہ دی گئی ہوتی, ہندوستان اور پاکستان کے پورے علاقے سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا. اب پھر آپ کو علم میں ہونا چاہیے, آر ایس ایس وہیں سے پیدا ہوئی, وہیں ابری, وہیں ہیڈ کوارٹر ہے مہاراشٹر میں اس کا. وہ پورا علاقہ جو مرہٹہ علاقہ ہے, جو کچھ پہلے سی پی میں ہوتا تھا, اب وہ بھی مہاراشٹر میں شامل ہو چکا ہے. کچھ علاقہ وہ حیدرآباد دکن میں شامل تھا, وہ بھی اب مہاراشٹر میں جا چکا ہے. اب وہ ایک صوبہ بن چکا ہے, ایک ریاست ہے مہاراشٹر. وہیں سے آر ایس ایس, وہیں سے شیو سینا, وہیں کی اصل قیادت ہے بی جے پی کی. وہ بی جے پی جس نے کہ ریسنٹ الیکشن میں ہندوستان میں بہت بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی ہے, اور ذرا ہوشیاری دیکھیے ان کی ہوشیاری کا عالم یہ ہے, 60-70 برس ہو گئے آر ایس ایس کو, راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ. آج سے 10 سال پہلے شکاگو امریکہ میں کتاب چھپی تھی, مجھے میرے ایک دوست نے نسخہ بھیجا, میں حیران رہ گیا اس کو پڑھ کر. برادرہڈ ان سیفرن, آر ایس ایس کی تاریخ اس وقت بتایا گیا تھا, 6 لاکھ ان کے کارکن ٹرینڈ موجود ہیں, لیکن انہوں نے آج تک الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ہمارے ہاں 4 آدمی آئیں گے, الیکشن کا راستہ لے لیں گے. جمعہ 8 دن نہیں ہوں گے, ایک نئی شخصیت آئے گی سیدھی الیکشن کے راستے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوائے الیکشن کے راستے کے کوئی اور راستہ یاد ہی نہیں رہا. وہاں آر ایس ایس کو دیکھیے, 70 برس ہو گئے اس کو, الیکشن میں حصہ نہیں لیا. ہاں دوسری جماعتوں کو سپورٹ کیا انڈائریکٹلی, اب بی جے پی اس کی سپورٹ پر آئی ہے, اور ان کی بھی ہوشیاری دیکھیے. اس وقت کی جو وہاں کی کولیشن وزارت ہے, اس نے وزارت قبول نہیں کی, ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں اپنی پالیسی. وی پی سنگھ جو ہے ان کے ہاتھ کے اندر کھلونا بنا ہوا ہے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جیسے ہی بی جے پی اپنی سپورٹ ہٹا لے گی میری حکومت ختم ہو جائے. یہ ہے ان کی سمجھداری, اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس کے پاس 2 آدمی آ گئے بس وہ سمجھتا ہے کہ اب الیکشن کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے. بہرحال میں نے جو بات عرض کی ہے, بات تو اگر زیادہ بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گی, جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ ختم ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارا مستقبل جو مخدوش ہے تو کیوں ہے. اے باد صبا ہی ہم آوردہ تس, ہم نے اللہ کے ساتھ بد عہدی کی, ہم نے ملک لیا تھا اسلام کے نام پر, یہاں وہ اسلام ہم نے قائم نہیں, ہم نے جمہوریت کے ساتھ بھی بد عہدی کی, ہم نے اسے یہاں پنپنے کا موقع نہیں دیا. ہر آئے دن وہ ختم اور کوئی فوج کا نظام جو ہے آ کر چلا گیا. اب ہمارے لیے توبہ کا راستہ ہے صرف انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر. انفرادی سطح پر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. توبہ کریں, اس اعتبار سے بھی اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیں. جہاں فرائض و واجبات کے اندر کمی ہے, جہاں منکرات میں یا محرمات کے اندر ملوث ہونے کا معاملہ ہے, توبہ کریں, رجوع کریں, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. دوسرے طے کریں کہ ہمارا مقصود و مطلوب دنیا نہیں, عقبی ہے, آخرت ہے. ہمارا نصب العین اللہ کی رضا جوئی ہے, اور ہماری صلاحیتوں اور توانائی اور قوتوں کا اکثر و بیشتر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اجتماعی سطح پر کوشش کیجئے, فکر کو عام کیجئے, مذہبی جماعتوں سے کہیے کہ اس الیکشن کے کھیل کو اور پاور پالیٹکس کو چھوڑ دیجئے ابھی ان کے پاس, انہیں والی بال کھیل لینے دیں, انہیں اپنے ارمان نکال لینے دیں. کوئی فرق نہیں پڑتا گاؤں آمد کے خر رفت کے, خر آمد کے گاؤں رفت, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ادھر سے وہ آ گیا, وہ ہٹا, دوسرا آ گیا. دینی جماعتیں, دینی قوتیں سب ایک کام کریں, وہی 3 کام, امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ, دعوت الی الخیر. اس کے لیے ایک منظم قوت فراہم کریں, مظاہرے کریں کہ یہ حرام کام ہے, یہ اب ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس مظاہرے کے لیے ضروری ہے وہ منظم ہو, پرامن ہو. ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے، وہاں پر بھی انہوں نے کم سے کم اپنا ذرا غور تو کیجیے، ایک ہی ملک ہے جس کے اندر ایک عوامی تحریک کے نتیجے میں حکومت کا نظام بدلا، انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق پورا نظام قائم کر دیا، وہ الیکشن کے راستے سے نہیں، خمینی صاحب قیامت تک الیکشن کے راستے سے وہاں حکومت میں نہیں آ سکتے تھے، وہ راستہ کون سا تھا؟ مظاہرے کا راستہ تھا، ہزار ہا افراد نکل آئے سڑکوں کے اوپر اور انہوں نے کہا ہمارے سینے کھلے ہیں گولیاں چلاؤ، انہوں نے گولی نہیں چلائی، انہوں نے کوئی فساد نہیں کیا، انہوں نے کسی کو نہیں مارا، لیکن یہ کہ بالآخر وہی اپنی جانیں دے کر انہوں نے اپنے مذہب اپنی فقہ کے مطابق نظام قائم کر دیا۔ یہاں پر بھی آپ نے یاد ہوگا اہل تشیع ہی نے یہ کام بھی کر کے دکھایا، ہم سے کچھ نہیں ہوا، انہوں نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی تھی زمین میں، لکیریں نکلوا دی، اور وہ جو ان کا زکات آرڈیننس تھا اس میں ترمیم کرا دی، اس لیے کہ 50,000 افراد اسلام آباد کے سیکرٹریٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے، مارو ہمیں، کتنوں کو مارو گے، مارو، کتنوں کو مارا جائے، بات منوا لی کہ نہیں منوا لی؟ کاش کہ یہ راستہ ہے، ہم بیرونی لوگوں سے بھی سبق سیکھیں، اندرونی لوگوں سے بھی سبق سیکھیں، یہ انتخاب کے کھیل سے کچھ حاصل نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے، مذہبی ووٹ تقسیم ہوا ہے، ان ڈائریکٹلی ان کے اوپر اثر انداز ہو، ان ڈائریکٹلی اس سیاست کے اوپر بھی اثر پیدا کیا جا سکتا ہے، بی جے پی کر رہی ہے، آر ایس ایس کر رہی ہے ہندوستان میں، اپنے دائیں بائیں سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے، ہمارے ہاں لے دے کر ایک ہی بات رہ گئی ہے، میں اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اب ایک اعلان ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی اشکال یا سوال ہو، یہاں کا وقت تو ختم ہو چکا، میں نے پہلے بھی شکریہ ادا کیا، جتنا وقت بھی دیا گیا اس کے لیے بھی ہم مشکور ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی صبح 9:30 بجے ہمارا ایک اجتماع ہوگا، وہ پروگرام تو ہے نا اجتماع کا، شرمن ہال، اللہ والا مارکیٹ، زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، یہاں سے بندر روڈ پر اللہ والا مارکیٹ ادھر ہے، چلیے جدھر بھی ہے، مجھے یہاں کا زیادہ سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے، بندر روڈ پر اللہ والا مارکیٹ، اس میں شرمن ہال ہے، 9:30 بجے اجتماع ہوگا۔ آپ اپنا سوال اگر لکھ کر لائیں، اس لیے کہ بحث مباحثے کا وقت نہیں ہوتا، ہاں وضاحت ہو سکتی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہاں وضاحت کروں گا، مزید کچھ گفتگو وہاں ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ کل انشاءاللہ جمعے کے لیے مجھے تقریر کرنی ہے 12:30 بجے، وہ کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں ہے، میں اس کی تفصیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا، ہمارے رفقا سے باہر آپ یہ معلوم کر لیں گے، یا شاید کوئی ہینڈ بل ہو تو مل جائے گا۔ کل جمعے میں بھی جامع مسجد حنفیہ، اورنگی ٹاؤن، سیکٹر 11E میں انشاءاللہ تعالی جمعے کا خطاب ہوگا 12:30 بجے، وہاں تشریف لائیے۔ اب دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس وقت اگر تو نے ہمارے دل میں اپنی جناب میں رجوع کا جذبہ پیدا کیا ہے، پروردگار اس جذبے کو پروان چڑھا، ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما، ہمارے اکابر کو بھی ہدایت دے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے وہ بھی توبہ کریں، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کے تیرے دین کا بول بالا کریں، اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے تجھ سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، اے اللہ ہمیں مہلت عطا فرما کہ ہم اپنے اس کوتاہی کی تلافی کر سکیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ تن من دھن تیرے دین کے لیے وقف کر سکیں۔ پروردگار اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہم، اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے پروردگار ہم کبھی دھوکے سے ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔